السلام علیکم۔ پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان
ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے باضابطہ طور پر نامزدگی قبول کرتے ہوئے امریکہ کو درپیش چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے متحد رہنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور پاکستان سے یہ رپورٹ۔
جماعت و دعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھے کرنے کی سرگرمیوں پر پنجاب پولیس کو نظر رکھنے کی ہدایت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد۔
پاکستان مسیحیوں کے لیے چھٹا خطرناک ترین ملک ہے، بین الاقوامی تنظیم کی رپورٹ۔ ملک میں تمام برادریوں کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے، حکمران جماعت کے قانون ساز کا رد عمل۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا۔
سندھ اسمبلی نے مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلی منتخب کر لیا۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، افغانستان میں چوٹی کے امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ جنوبی خصوصی امریکی آپریشنز کے 5 فوجی داعش کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہو گئے ہیں۔ اور افغانستان کی حکومت نے رواں سال جنوری سے مئی کے دوران ملک کے 5% علاقے کا کنٹرول یا اس پر اثر و رسوخ کھو دیا ہے، جس سے جنگ سے تباہ حال اس ملک کی سیکورٹی فورسز کو درپیش چیلنجز کی عکاسی ہوتی ہے۔ اور شام کے لیے اقوام متحدہ کے اعلی مندوب نے کہا ہے کہ شام کے محصور شہر حلب میں امدادی سامان لانے اور لے جانے کے لیے راستے کو محفوظ بنایا جائے، اور کسی کو بھی یہ شہر زبردستی چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ اور خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان میں چوٹی کے امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ خصوصی امریکی آپریشنز کے 5 فوجی داعش کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ فوجی ننگرہار میں ایک کاروائی میں چھوٹے ہتھیاروں یا ان کے ٹکڑے لگنے سے زخمی ہوئے ہیں۔ افغان فورسز اس علاقے سے داعش جنگجوؤں کو باہر نکالنے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں۔ امریکی کمانڈر نے کہا ہے کہ ان فوجیوں میں سے 3 کو باہر نکال لیا گیا ہے اور 2 واپس ڈیوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ اس وقت تک امریکی فورسز افغان فوجیوں کو زمینی امداد فراہم کر رہی ہیں اور ان پر شاذ و نادر ہی حملہ ہوتا ہے۔ داعش کے خلاف لڑائی میں اس وقت کے بعد سے شدت اختیار کر گئی ہے جب کابل میں 2 دھماکے ہوئے اور 89 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی حکومت نے رواں سال جنوری سے مئی کے دوران ملک کے 5% علاقے کا کنٹرول یا اس پر اثر و رسوخ کھو دیا ہے، جس سے جنگ سے تباہ حال اس ملک کی سیکورٹی فورسز کو درپیش چیلنجز کی عکاسی ہوتی ہے۔ یہ بات افغانستان سے متعلق امریکی حکومت کے ایک اعلی ترین نگراں ادارے اسپیشل انسپیکٹر جنرل فار افغانستان ریکنسٹرکشن SIGAR کی طرف سے جمعے کو جاری کی گئی رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری میں افغان حکومت تقریباً 70.5% علاقے پر کنٹرول رکھتی ہے، جو کہ مئی کے اواخر میں کم ہو کر 65.6% تک پہنچ گیا۔ یہ عدد و شمار افغانستان میں موجود امریکی فورسز کی طرف سے فراہم کردہ معلومات کی بنیاد پر مرتب کیے گئے ہیں۔ رپورٹ میں علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے کے بارے میں امریکی فورسز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ افغان فورسز کو کم ترجیحی علاقوں سے جارحانہ آپریشنز اور حاصل ہونے والی کامیابیوں کو برقرار رکھنے کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ افغانستان میں بین الاقوامی افواج کے امریکی کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا ہے کہ طالبان کے زیر تسلط زیادہ تر دیہی علاقے ہیں۔ تاہم رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عسکریت پسندوں نے اسی عرصے کے دوران 10 اضلاع پر بھی اپنا اثر و رسوخ قائم کیا۔ رپورٹ میں ظاہر کی گئی شرح کے مطابق دیکھا جائے تو تقریباً 400 اضلاع میں سے کم از کم 19 میں حکومت کی عملداری نہیں ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کرتے ہوئے سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے فلیڈیلفیا میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں امریکی قوم کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے متحد ہونے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے جم میلون کی ایک رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن کے چوتھے اور آخری روز ڈیلیگیٹس جشن منانے اور ایک نئی تاریخ رقم کرنے کے موڈ میں تھے۔ چیلسی کلنٹن نے، جو کہ 42ویں صدر کی صاحبزادی ہیں، اپنی والدہ کا تعارف کروایا، جن کے بارے میں امید کی جا رہی ہے کہ وہ 45ویں صدر ہوں گی۔
I'm voting for a fighter who never ever gives up and who believes that we can...
میں مسلسل جدوجہد کرنے والی ایک ایسی خاتون کو ووٹ دینے جا رہی ہوں جس نے کبھی بھی ہار نہیں مانی اور جو اس بات پر مکمل یقین رکھتی ہیں کہ ہم سب مل کر ایک ساتھ زیادہ بہتر طور پر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ فلیڈیلفیا میں ہلری کلنٹن تالیوں کی گونج میں ایک اہم سیاسی جماعت کی صدارتی نامزدگی حاصل کرنے والی پہلی خاتون کے طور پر تاریخ رقم کرنے سٹیج پر آئیں۔
And so, my friends, it is with humility, determination, and boundless confidence in America's promise that I accept your nomination.
عزیز دوستو، میں عاجزی، انکساری، عزم اور امریکہ پر بے پناہ اعتماد کے ساتھ امریکہ کی صدر کے لیے نامزدگی قبول کرتی ہوں۔ ہلری کلنٹن نے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ کہہ کر نشانہ بنایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ امریکی اپنے مستقبل اور ایک دوسرے سے خوف زدہ ہوں۔
Imagine him in the Oval Office facing a real crisis. A man you can bait with a...
تصور کریں کہ ٹرمپ اوول آفس میں ہیں اور انہیں ایک حقیقی بحران درپیش ہے، اور ایک ایسا شخص جسے شرطیہ طور پر آپ ایک ٹویٹ میں ترغیب دے سکتے ہیں، وہ ایسا شخص نہیں ہو سکتا جس پر جوہری ہتھیاروں کے سلسلے میں اعتماد کیا جا سکے۔ ہلری کلنٹن نے اچھی تنخواہوں کے ساتھ ملازمتوں کے مزید مواقع پیدا کرنے کے لیے کام کرنے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ملک اس وقت تک اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکتا جب تک متوسط طبقہ ترقی نہ کرے۔ انہوں نے اس بات کا عزم بھی ظاہر کیا کہ اگر وہ نومبر میں صدر منتخب ہو جائیں گی تو وہ قومی اتحاد کے لیے کام کریں گی۔
So let's be stronger together, my fellow Americans. Let's look to the future with courage and confidence. Let's build a...
میرے امریکی ساتھیو، آئیے مل کر آگے بڑھیں، جرات اور اعتماد کے ساتھ اپنے مستقبل کی جانب بڑھیں، اپنے پیارے ملک اور پیارے بچوں کے لیے ایک بہتر کل کی تعمیر کریں۔ جب ہم ایسا کریں گے تو امریکہ ہمیشہ سے کہیں زیادہ عظیم ملک بن جائے گا۔ آپ سب کا بے حد شکریہ اور امریکہ پر خدا کی رحمت۔ اس کے بعد ہلری کے شوہر اور سابق امریکی صدر بل کلنٹن، ان کی بیٹی چیلسی کلنٹن اور ورجینیا کے سینیٹر اور نائب صدر کے لیے اس دوڑ میں ہلری کے ساتھ شامل ٹم کین بھی سٹیج پر ہلری کلنٹن کے ساتھ شامل ہوئے۔ ڈیموکریٹک کنونشن پر جو توجہ مرکوز کی گئی ہے، اس نے بھی ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنی مہم جاری رکھنے سے باز نہیں رکھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے آیووا میں ایک ریلی میں خود کو تبدیلی کا ایک دائی قرار دیا تھا۔
We can't go for another four years of Obama because that's basically what crooked Hillary Clinton is. We can't go.
ہم اوباما کے مزید چار سال برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ بنیادی طور پر ہلری کلنٹن بقول ڈونلڈ ٹرمپ ایک بددیانت خاتون ہیں، لہٰذا ہم ایک بار پھر صدر اوباما کے جیسے ہی چار سال مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ گزشتہ ہفتے کلیولینڈ میں ریپبلکن کنونشن کے بعد لیے گئے جائزے میں ڈونلڈ ٹرمپ ہلری سے آگے نظر آ رہے تھے، اور اب ڈیموکریٹس اپنے کنونشن کے اختتام کے بعد ہلری کی شہرت میں اضافہ اور نومبر کے انتخاب میں فتح کی امید کر رہے ہیں۔ فلیڈیلفیا میں ہونے والے کنونشن سے صدر اوباما نے بھی بدھ کو خطاب کیا تھا اور اپنی سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو آئندہ صدر کے لیے سب سے اہل امیدوار قرار دیا تھا۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے تھے کہ سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی امیدوار کی نامزدگی قبول کر لی ہے اور بہت ہی پرجوش انہوں نے خطاب کیا اس کے بعد۔ پینسلوینیا کے شہر فلیڈیلفیا میں یہ ڈیموکریٹک کنونشن پچھلے چار روز سے جاری تھا، جس میں ہمارے وائس آف امریکہ کی نمائندگی کر رہے تھے محمد عاطف۔ جی، السلام علیکم عاطف۔
وعلیکم السلام خالد صاحب، شکریہ۔
تو بتائیے گا کہ کیا کچھ آپ نے دیکھا، اور کل تو بہت زبردست خطاب ہوا ہلری کلنٹن کا۔
جی خطاب بھی بہت زبردست ہوا, اجتماع بھی بہت زبردست ہوا, اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک خاتون کو ایک بڑی پارٹی کی صدارتی نامزد مقرر کیا گیا. تو یقیناً ایک تاریخی رات تھی. ہلری کلنٹن نے ایک بڑی جامع تقریر کی جن چیزوں پر تنقید کی جا رہی تھی ریپبلکن پارٹی کی طرف سے کہ ڈیموکریٹک کنونشن میں ان چیزوں پر بات نہیں کی گئی, جیسے آئی ایس ایس کا مقابلہ ہے یا دیگر جگہوں پہ جاری ٹیررزم کا مقابلہ ہے, اس میں بھی ہلری کلنٹن نے اپنی تقریر میں اس کی بھی بات کی. ایک بہت بڑا ایشو جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی کیمپین میں کافی زیادہ اٹھایا ہے وہ ہے امریکی اسٹوڈنٹس کا کالج لون, یا جس کو کالج ڈیٹ بھی کہا جاتا ہے یہاں پر, اس کے بارے میں انہوں نے بات کی. برنی سینڈرز کا حوالہ دیا. ابھی بھی برنی سینڈرز کے ووٹرز کے بارے میں لگتا ہے کہ ڈیموکریٹس شاید تھوڑے ابھی بھی شبے میں ہیں کہ شاید برنی سینڈرز کے ووٹرز باہر نہیں نکلیں گے, اس لیے ہلری کلنٹن نے ایک مرتبہ پھر اپنی تقریر کے دوران برنی سینڈرز کا شکریہ ادا کیا اور یہ کہا کہ وہ اور برنی مل کر ایک ایسا سسٹم بنائیں گے جس میں نوجوانوں کے لیے کالج ڈگری حاصل کرنا یا انڈر گریڈ ڈگری حاصل کرنا فری آف کاسٹ ہو جائے, اور وہ قرض جو کہ امریکی اسٹوڈنٹس نے دینا ہے کالج کی پڑھائی کے لیے, وہ کوشش کریں گے کہ سارے قرضے کو معاف کر دیا جائے, اور اس طرح کی اور چیزیں جس کے ذریعے وہ نوجوان ووٹرز کو اکٹھا کر سکتی ہیں. لیکن خالد صاحب, بحیثیت ایک امریکی مسلمان یا ایک مائنورٹی, ہمارے لیے جو ایک بہت ہی انکریجنگ مومنٹ تھا اس کنونشن کا, وہ تھا خضر خان صاحب کا اس تاریخی رات میں اسٹیج پر آنا اور ایک خطاب کرنا. اپنے سننے والوں کو یہ بتا دیں کہ خضر خان صاحب امریکہ میں بستے ہیں, پاکستان سے ان کا تعلق ہے, یعنی پاکستانی امریکن ہیں, اور ان کا بیٹا امریکی فورسز میں, جی فوج میں کیپٹن تھا جو کہ ہلاک ہو گیا تھا آج سے 10 سال پہلے ایک مشن کے دوران.
انہوں نے بڑی جذباتی تقریر کی, بالکل صحیح
موقع دیا گیا کہ وہ آئیں اور ایک امریکی مسلمان کے طور پر اپنا کیس پیش کریں, اور انہوں نے اپنا کیس ہی پیش کیا ریپبلکن پارٹی کے سامنے جو کہ یہ کہتی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کو نمبرز الاٹ کر دیے جائیں گے یا ان کی سکروٹنی ہوگی, ان کو ایک سیکیورٹی چیک سے دوبارہ گزارا جائے گا اور طے کیا جائے گا کہ کیا وہ امریکہ میں رہ سکتے ہیں یا نہیں رہ سکتے ہیں, اور اس طرح کی بہت سی چیزیں ہوئی ہیں اس کیمپین کے دوران. جو سب سے اسٹرانگ لمحہ تھا اس کنونشن کا وہ تھا جب خضر خان صاحب نے اپنی جیب سے امریکی کانسٹیٹیوشن کی کاپی نکالی اور ڈونلڈ ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, کیا آپ نے کبھی امریکی کانسٹیٹیوشن پڑھا ہے, امریکہ کا آئین پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا ہے تو یہ لیجئے, یہ میرے پاس اس کی کاپی ہے اور میں آپ کو اپنی کاپی دے دیتا ہوں, اس سے پڑھ لیجئے, کیونکہ امریکہ کے آئین میں مذہب, رنگ یا نسل کی بنیاد پر تفریق یا امتیاز برتنا جرم ہے. کوئی بھی شخص امریکہ میں کسی شخص کے رنگ, مذہب, نسل یا زبان پر اس سے امتیاز نہیں برت سکتا, اور نہ ہی امریکہ میں ان چیزوں کو بنیاد بنا کر کسی کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ یقیناً اس کنونشن کی رات کا سب سے مضبوط لمحہ تھا ڈیموکریٹس کے لیے, لیکن ریپبلکنز نے بھی اپنا کام جاری رکھا ہوا ہے. ہم نے دیکھا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران بہت سے سوالات اٹھائے, اور ان میں سے چند ایک سوالات ایسے ہیں جو کہ ذرا جائز سوالات ہیں. جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ وہ اس کیمپین کے آغاز سے ہی پریس کانفرنسز کرتے آ رہے ہیں, میڈیا سے بات چیت کرتے آ رہے ہیں, جبکہ ان کی مد مقابل ہلری کلنٹن ایسا نہیں کر رہی ہیں, اور انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے میڈیا سے کہ وہ ہلری کلنٹن سے بھی کہیں کہ وہ پریس کانفرنسز کریں. دیکھتے ہیں کہ آنے والے اب جو 3 مہینے ہیں, اس دوران پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی زوردار کیمپین چلے گی, کیونکہ صرف 3 مہینے ہیں, اس میں ڈبیٹس بھی ہونی ہیں, اس میں مختلف جلسے بھی ہونے ہیں, اور اب تو نائب صدارتی امیدوار بھی کیمپین ٹریل میں ساتھ جایا کریں گے, تو دیکھتے ہیں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن ایک چیز واضح ہے کہ تاریخ رقم کر دی گئی ہے, اور میں کل رات کو سرینا کے اندر تھا جہاں پر ہلری کلنٹن خطاب کر رہی تھی, ہم اسی فلور پر تھے, اور یقین کیجئے کہ وہ اس حد تک کھچا کھچ بھرا ہوا تھا کہ ہلری کلنٹن جہاں سے تقریر کر رہی تھی وہاں سے شاید میں بہت ہوا تو 20 سے 30 فٹ دور ہوں گا, لیکن رش ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے ہاتھ میں جو بینرز اٹھائے ہوئے تھے, جو پوسٹرز اٹھائے ہوئے تھے, ان کی وجہ سے ہلری کلنٹن کو اس سٹیج پر دیکھنا ناممکن تھا. مجھے بھی سر اوپر کر کے جو اسکرینز لگی ہوئی تھی بہت بڑی بڑی, ان کے اوپر وہ تقریب دیکھنی پڑی. ہلری کلنٹن نظر تو آتی تھی لیکن وہ کسی نہ کسی جگہ سے ایک چھوٹی سی ونڈو بنا کے ان کو دیکھنا پڑتا تھا, تو لوگ یقیناً بہت پرجوش تھے.
یہ بتائیے گا کہ دونوں کیمپوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کیا جوش و خروش اور اتحاد کن میں زیادہ نظر آیا آپ کو؟
جی اتحاد بھی تھا. یہاں تو بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ ایک چیز جو مختلف نظر آئی ہے, چونکہ آپ نے اتحاد کی بات کی ہے, ریپبلکن کیمپین میں ڈائیورسٹی, سوری ریپبلکن کنونشن میں ڈائیورسٹی نظر نہیں آئی. جس کا مطلب یہ ہے کہ اقلیتیں خاص طور پر ریپبلکن کنونشن میں ان کی نمائندگی بہت کم تھی, اگر تھی بھی تو بہت کم تھی, اور اس کی وجہ بہت واضح ہے کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک ایسی کیمپین چلا رہے ہیں جو امتیاز پر مبنی کیمپین رہی ہے شروع ہی سے, خاص طور پر ہسپانکس اور مسلمانوں کے لیے. دوسرے مذاہب کے ماننے والے اس کیمپ میں شامل ہوئے ہوں گے لیکن ان کی نمائندگی اتنی زیادہ نہیں تھی. ڈیموکریٹک کنونشن میں ہمیں نیٹو امریکنز نظر آئے, ہمیں ہسپینکس نظر آئے, ہمیں انڈین امریکنز نظر آئے, ہمیں پاکستانی امریکنز نظر آئے, عرب امریکنز نظر آئے, ہمیں دیگر دنیا کے ممالک سے آنے والے امریکنز نظر آئے. میں چونکہ ریپبلکن کنونشن میں بذات خود تو موجود نہیں تھا, لیکن وہ دوست احباب, وہ کالیگز جو کہ وہاں موجود تھے, کل رات جب ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ریپبلکن نیشنل کنونشن بہت خشک تھا, جبکہ اس کے مقابلے میں ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن میں بہت ڈائیورسٹی, بہت انرجی نظر آئی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو ہمیں ماننی پڑے گی کہ ڈیموکریٹ میں جو اس وقت ابھی بھی تھوڑا بہت نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ ناراض ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. وہ ناراض اس وجہ سے نہیں ہے کہ ان کو ہلری کلنٹن کی پالیسیوں سے بہت سخت اختلاف ہوگا یا شدید اختلاف ہوگا. اختلاف ہوگا تبھی ان کا کینڈیڈیٹ مختلف تھا, لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. خاص طور پر ڈیبی شورٹس کا جو ای میل سکینڈل ہے وہ باہر آ جانے کے بعد ان کو لگتا ہے کہ ان کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اور ان کی کیمپین کے ساتھ امتیاز برتا گیا ہے, زیادتی کی گئی ہے. کتنا عرصہ لگے گا ان لوگوں کو منانے میں, کتنا عرصہ لگے گا ان لوگوں کو باہر لانے میں دوبارہ, یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ برنی سینڈرز اور ہلری کلنٹن مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں, پوری ڈیموکریٹک میں پارٹی مل کر یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ نوجوان جو کہ اس بات سے ناراض ہیں, ہارٹ بروکن ہیں, جن کا دل ٹوٹ گیا ہے کہ برنی سینڈرز کو نامزدگی نہیں ملی, ان کو منانے کی بھرپور کوشش کی جائے گی. اور برنی سینڈرز کی کیمپین کے جو بہت اہم گول تھے, خاص طور پر آپ دیکھیں یونیورسل ہیلتھ کی بات بھی ہلری کلنٹن نے کر دی, جابس کی بات ہلری کلنٹن نے کر دی, کالج لونز کی, کالج ڈیٹ کی بات کر دی.
جی ہاں, وہ تمام امور اور مسائل جو کہ برنی سینڈرز نے اٹھائے تھے ان کو شامل کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے. انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے, اور آپ بھی موجود ہیں, اور انشاءاللہ یہ کمپین جو چلے گی تو پھر ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. بہت شکریہ عاطف, آپ نے بڑی تفصیل سے ہمیں سب کچھ بتایا. اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ روس اور اس کے آمریت پسند لیڈر ولادیمیر پوٹین کے لیے ادا کیے گئے ان تعریفی کلمات سے انکار کر رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ مشکل میں پڑ گئے ہیں. وائس آف امریکہ کی زلاتسکا ہوک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ عام روسی لوگ ٹرمپ پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے. تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل.
اپنی صدارتی مہم کے ابتدائی دنوں میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگر وہ منتخب ہو جاتے ہیں تو وہ پوٹن کا ساتھ دیں گے.
When people like me, I like them. Even Putin, you know Putin, they want me to disavow Putin. Putin of Russia, he said Trump is a genius, he'll be the next leader.
وہ کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ مجھے پسند کرتے ہیں میں انہیں پسند کرتا ہوں, حتیٰ کہ پوٹن, آپ پوٹن کو جانتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ میں پوٹن کو تسلیم نہ کروں. روس کے پوٹن نے کہا ہے کہ ٹرمپ ذہین ہے, وہ آئندہ کے صدر ہوں گے. روس کے صدر نے بہت احتیاط سے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے
Трамп яркий человек. А что, не яркий? Яркий.
वो कह रहे हैं कि ट्रंप बहुत लाभाली हैं, मैं उनका कोई दूसरा अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन मैं जिस बात पर खुसूसी तवज्जो दूंगा या जिस चीज़ का खुसूसी खैर मकदम करूंगा, और इसमें कोई गलत बात भी नहीं, वो ये है कि मिस्टर ट्रंप ने ये वाज़े कर दिया है कि वो रूस और अमरीका के ताल्लुकात बहाल करने के लिए तैयार हैं।
Но вот на что я точно обращаю внимание и что я точно приветствую.
اس میں غلط کیا ہے؟ ہم سب اس کا خیر مقدم کرتے ہیں، کیا آپ نہیں کرتے؟ لیکن عام روسی لوگ اس بارے میں کھلی رائے رکھتے ہیں کہ وہ ٹرمپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔
Я не считаю его позитивным человеком. Я считаю, что всё-таки президент должен
یہ خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں اسے ایک مثبت شخص خیال نہیں کرتی، میرے خیال میں صدر کو اعتدال پسند، پابند اور غیر جذباتی ہونا چاہیے، پوٹن کی طرح۔ ان لوگوں کو اس بارے میں یقین نہیں ہے کہ ٹرمپ خاص طور پر امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات میں تبدیلی لا سکتے ہیں۔ میرے خیال میں اگر ٹرمپ امریکہ کے نئے صدر بنتے ہیں تو اس سے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات پر اثر پڑے گا، لیکن کوئی بہت بڑا اثر نہیں پڑے گا۔ اس روسی صحافی میخائیل زیگر کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اس طرح کا شخص نہیں جس کے ساتھ پوٹن ہونا پسند کریں گے۔ پوٹن غالباً امید کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہوگا کہ وہ ٹرمپ کے ساتھ مل کر دنیا کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکیں گے۔ میرا نہیں خیال کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس قسم کا شخص ہے۔ جمعرات کے روز ٹرمپ نے کہا کہ وہ بہت طنزیہ تھے جب انہوں نے روس سے کہا کہ وہ ہلری کلنٹن کی ای میلز ڈھونڈیں۔ وہ پوٹن کے لیے اپنے تعریفی کلمات سے بھی مکر گئے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت دعویٰ کے سرگرم کارکنوں پر نظر رکھے۔ یہ وہ تنظیم ہے جو اقوام متحدہ کی اس فہرست میں شامل ہے جس پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے صوبہ پنجاب کے محکمہ داخلہ نے پولیس کو ہدایت کی ہے کہ وہ جماعت و دعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھا کرنے کی سرگرمیوں پر نظر رکھے۔ جماعت و دعویٰ کا شمار ان تنظیموں میں ہوتا ہے جن پر اقوام متحدہ اور امریکہ کی طرف سے پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ پنجاب پولیس کے ایک عہدیدار نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ پنجاب کے محکمہ داخلہ کی دی گئی ہدایات کے مطابق پولیس جماعت و دعویٰ کی طرف سے فنڈز اکٹھے کرنے کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت کی طرف سے جاری کیے گئے ہدایت نامے کے تحت ایسی اطلاعات بھی ملی ہیں کہ جماعت و دعویٰ فطرانہ، زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے رقوم اکٹھی کر رہی ہے۔ بھارت نے بھی نومبر 2008 میں ممبئی حملوں کا الزام قلعدم تنظیم لشکر طیبہ پر عائد کیا تھا، اور اس کا موقف ہے کہ لشکر طیبہ بھی جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کے زیر اثر ہی کام کرتی ہے۔ تاہم جماعت و دعویٰ کے سربراہ حافظ سعید ان الزامات سے انکار کرتے ہیں۔ بھارت کی طرف سے جماعت و دعویٰ پر بھارتی کشمیر میں عسکری کاروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا جاتا رہا ہے۔ سلامتی کے امور کے ماہر اور تجزیہ کار عامر رانا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جماعت و دعویٰ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنے کا فیصلہ بہت اہم ہے۔
دیکھیے، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پہلے بھی اس قسم کی ہدایات پولیس کو ملتی رہی ہیں۔ جب بھی کالعدم تنظیموں کے اوپر دباؤ بڑھتا ہے یا عالمی دباؤ آتا ہے، تو ابھی بھی جب سے یہ مقبوضہ کشمیر کے اندر تحریک شروع ہوئی ہے اور جماعت و دعویٰ پاکستان میں فعال ہوئی ہے، تو اس کے بعد سے اطلاعات آ رہی تھیں کہ وہ اس نے جہاد کے لیے فنڈ اکٹھے کرنا شروع کر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ اس سے انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر کوئی مثبت میسج نہیں گیا، اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ان کو کم از کم نظر رکھی جائے کہ کس قسم کی فنڈ ریزنگ ہوگی۔
جماعت و دعویٰ کی طرف سے کہا جاتا رہا ہے کہ ان کی ذیلی تنظیم فلاح انسانیت ملک بھر میں امدادی کاروائیوں کے لیے سرگرم ہے جس کے لیے انہیں فنڈز درکار ہوتے ہیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور ادھر بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر احتجاجات کا سلسلہ جاری ہے، اور پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہو رہی ہیں، جبکہ دارالحکومت سری نگر اور دوسرے شہروں میں دوبارہ کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل اس رپورٹ میں۔
دارالحکومت سری نگر اور شوری زدہ وادی کشمیر کے تقریباً تمام دوسرے شہروں اور قصبہ جات میں اگرچہ گزشتہ رات ہی کرفیو نافذ کیا گیا تھا اور مسلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کو بڑی تعداد میں سڑکوں پر بٹھا دیا گیا تھا، عوامی مظاہروں کا سلسلہ جمعے کو پہلی روشنی کے ساتھ ہی شروع ہو گیا، جبکہ بعض علاقوں میں رات کے دوران بھی مظاہرین سڑکوں پر گشت لگاتے دیکھے گئے اور چند ایک مقامات پر ان کی حفاظت دستوں کے ساتھ محاذ آرائی بھی ہوئی۔ نماز جمعہ کے بعد مظاہروں اور اس دوران سنگباری کرنے والے نوجوانوں اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں ہونے کا سلسلہ مزید علاقوں تک پھیل گیا اور ان میں صبح کے مقابلے میں شدت نظر آئی۔ حفاظت دستوں نے متعدد مقامات پر مظاہرین کو منتشر کرنے اور پتھراو کرنے والے ہجوموں پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے اور سٹن گرینیڈ کے دھماکے کیے، جبکہ سرحدی ضلع کپوارہ میں حفاظت دستوں کی فائرنگ میں 15، 16 اور 18 برس کی عمر کے 3 لڑکے زخمی ہوئے۔ پلوامہ، شوپیان، سوپور علاقوں سے بھی پرتشدد مظاہروں کی اطلاعات مل رہی ہیں۔ بھارتی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو فون کر کے صورتحال کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ اس وقت جبکہ یہ رپورٹ دی جا رہی ہے، مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور مساجد کے لاؤڈ سپیکروں سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے اور باغی نغمے نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کے اتحاد نے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ جمعے کو سری نگر کی تاریخی جامع مسجد کا رخ کریں، جہاں بھارتی کشمیر میں گزشتہ 3 ہفتے کے دوران حفاظت دستوں کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے 50 سے زائد نوجوانوں کی اصال ثواب اور 3500 زخمیوں کی صحت یابی کے لیے ایک دعائیہ مجلس کا انعقاد ہوگا۔ نیز ان کے بقول تحریک مزاحمت کے حوالے سے تجدید عہد کیا جائے گا، لیکن حکومت نے جامع مسجد چلو پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے علاقے میں کرفیو نافذ کر دیا۔ سرکردہ آزادی پسند لیڈروں سید علی شاہ گیلانی اور میر وائز عمر فاروق نے، جنہیں گھروں میں نظر بند کیا گیا تھا، جب باہر آ کر جامع مسجد کی طرف پیش قدمی کی تو پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا۔ بھارتی کشمیر میں بڑے پیمانے پر عوامی مظاہروں اور پرتشدد واقعات کا سلسلہ اس ماہ کی 8 تاریخ کو حفاظت دستوں کے ایک آپریشن کے دوران معروف عسکری کمانڈر برہان مظفر وانی کو ہلاک کیے جانے کے فوراً بعد شروع ہوا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے اس حساب رائے کا مطالبہ کرنے والی جماعتوں پر مظاہرین اور پتھراو کرنے والے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام عائد کیا اور کہا کہ ان کی سرگرمیاں بھارتی کشمیر کی شبی کو غیر معمولی اور ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ نیز 3 ہفتے سے جاری شورش کے نتیجے میں علاقے کے اقتصادی اور سماجی مفادات کو زخم پہنچ رہی ہے۔ تاہم انہوں نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر زور دیا کہ وہ مسائل کا پائیدار حل ڈھونڈنے کے لیے تمام متعلقین سے جامع مذاکرات شروع کرنے کے لیے اثر نو کوششیں شروع کریں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
ترکی کے انتہائی سینئر فوجی جنرلز کو اس مہینے کے شروع میں ناکام بغاوت کی کوشش کے سلسلے میں حراست میں لیا جا چکا ہے۔ ترک فوج کی سبتر صورتحال کے باوجود باغی کرد گروپ پی کے کے نے کوئی بڑا حملہ نہیں کیا ہے۔ امریکہ کے وائس آف امریکہ کے ڈورین جونز نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس قیاس آرائی میں اضافہ ہو رہا ہے کہ ترک حکومت اور کرد باغیوں کے درمیان تعطل میں پڑا امن کا عمل دوبارہ شروع ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کی تفصیلات سعدیہ اسد سے۔
فوجی بغاوت کے منصوبہ سازوں کے خلاف جاری پکڑ دھکڑ کے سلسلے میں حراست میں لیے جانے والے فوجی افسروں میں ترکی کی سیکنڈ آرمی کے کمانڈر جنرل آدم ہدوتی سب سے سینئر عہدیدار ہیں۔ انہوں نے پی کے 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 خلاف شورش کچلنے کی کاروائیوں کی قیادت کی تھی۔ استنبول میں قائم قادر حس یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے ایک ماہر سولی ازیل کہتے ہیں کہ اس کے باوجود پی کے کے نے ابھی تک افراتفری کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش نہیں کی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا موازنہ ایک بڑے حملے کے حوالے سے کرتا ہوں، تو فوج اپنی شناخت کے لحاظ سے انتہائی کمزور ہے اور وہ حقیقی معنوں میں اپنا تحفظ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے مجھے خوشی ہے کہ اس صورتحال میں باغی گروپ پی کے کے کچھ نہیں کر رہا، لیکن مجھے یہ علم نہیں ہے کہ آیا ان کے درمیان کسی نوعیت کا کوئی رابطہ رہا ہے۔ ترک فضائیہ نے جو باقاعدگی سے پی کے کے پر بم برساتی ہے، ناکام فوجی بغاوت کے بعد ہمسایہ ملک عراق کے شمالی علاقے میں باغیوں کے ٹھکانوں پر صرف ایک بار حملہ کیا ہے۔ ترک صدر کے بین الاقوامی امور سے متعلق شعبے کی سربراہ عائشہ سوزین یہ بات زور دے کر کہتی ہیں کہ پی کے کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے، لیکن وہ اس بات کو خارج از امکان قرار نہیں دیتی کہ یہ تنازع سیاسی طور پر حل کیا جا سکتا ہے۔
There is always possibility to go back to peace process.
وہ کہہ رہی ہیں کہ امن کے عمل کی جانب لوٹ جانے کا امکان ہمیشہ سے موجود ہے. ہم ترکی میں ہمیشہ کرد مسئلے اور دہشت گرد گروپ پی کے کے کو ایک دوسرے سے علیحدہ رکھتے ہیں, اور ترکی میں کسی بھی طرح کے حالات میں امن عمل کی جانب لوٹ جانے کا امکان ہمیشہ موجود ہے. باغی گروپ پی کے 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 ساتھ امن کے عمل کا سلسلہ الزام در الزام کے نتیجے میں جولائی میں ٹوٹ گیا تھا. اس ناکامی کے نتیجے میں لڑائیوں کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہوا جو ترکی کے جنوب مشرقی کرد اکثریتی علاقے کے شہروں اور قصبوں میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی کا سبب بنا, اور اس کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے انسانی حقوق کی وسیع تر خلاف ورزیاں ہونے کے دعوے بھی سامنے آئے. لیکن ترکی کی کرد نواز مرکزی جماعت ایچ ڈی پی کے ایک رہنما صلاح الدین دمرتاس نے فوجی بغاوت کی کوشش کی فوراً ہی مذمت کی, اور بہت سے کرد صدر اردوان کی اپیل پر بغاوت کو روکنے کے لیے سڑکوں پر نکلے. ترکی زبان کے اخبار جمہوریت کے سیاسی کالم نگار سمیع ادیس کہتے ہیں کہ پی کے کے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی پر چل رہی ہے. ان کے الفاظ,
It is obviously holding back to see how this all plays out. Now, it will not have been too pleased about the fact that
بلا شبہ پی کے کے گروپ یہ دیکھ رہا ہے کہ یہ صورتحال کیا رخ اختیار کرتی ہے. اب یہ حقیقت اتنی خوشگوار نہیں ہو سکتی کہ صدر اردوان اس کے باوجود ایچ ڈی پی کے رہنما سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جماعت فوجی بغاوت کے خلاف باہر نکلی تھی, جبکہ وہ حزب اختلاف کے دوسرے لیڈروں سے ملنے پر آمادہ ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ ان حالات میں یہ امکان موجود ہے کہ حکومت کردوں یا پی کے 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 ساتھ کسی قسم کے مذاکراتی عمل کی جانب واپس جانے کی کوشش کرے, اور شاید یہی وجہ ہے کہ اس وقت پی کے کے نرمی اختیار کیے ہوئے ہے. کرد نواز جماعت ایچ ڈی پی کے شریک رہنما دمرتاس نے پیر کے روز صدر اردوان کے ساتھ حزب اختلاف کے پارلیمانی رہنماؤں کی ملاقات سے اپنے اخراج کی شدید مذمت کی, لیکن وزیر اعظم بنالی یلدرم کا خیال ہے کہ ایچ ڈی پی کو اس عمل میں شریک کیا جا سکتا ہے جسے حکومت نے مفاہمتی عمل کا نام دیا ہے. تجزیہ کار ازیل کہتے ہیں کہ اس میں دمرتاس کو شامل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لڑائی میں تعطل جاری رہے. اگر کچھ عرصے کے لیے غیر اعلانیہ قسم کی فائر بندی کا سلسلہ جاری رہتا ہے تو بات چیت کے عمل میں کردوں کو شامل کرنا بھی فی الواقع آسان ہو سکتا ہے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے یہ کہا جانا کہ وہ چار سال پہلے عراق سے ملحق ترک سرحد پر اولودیرے کے نزدیک ترک فضائیہ کے ایک حملے میں 34 نوجوان کرد اسمگلروں کی ہلاکت کی تحقیقات دوبارہ شروع کرنے پر غور کر رہی ہے کرد اقلیت کے لیے ایک اہم علامت ہے. پروسیکیوٹرز اس فضائی حملے کو فوجی بغاوت کے ایک مبینہ منصوبہ ساز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے رپورٹوں کے ساتھ یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. ورلڈ واچ فہرست 2016 کے مطابق پاکستان دنیا کے ان ملکوں میں چھٹے نمبر پر ہے جو عیسائیوں کے لیے خطرناک ہیں. اوپن ڈور نامی تنظیم کے سروے کے مطابق جو ان عیسائیوں کے لیے جن کو تنگ کیا جائے اور دنیا بھر کے چرچز کے لیے کام کرتی ہے, پاکستان میں توہین مذہب کے قوانین کا ذاتی جھگڑے نمٹانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. مزید تفصیلات کے ساتھ ناصر محمود.
مسیحیوں کی حالت زار پر نظر رکھنے والی ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم نے اپنی رپورٹ میں پاکستان کو مسیحیوں کے لیے دنیا کا چھٹا خطرناک ترین ملک قرار دیا ہے. امریکہ میں قائم اوپن ڈورز نامی تنظیم کی طرف سے جاری کردہ جائزہ رپورٹ میں بین الاقوامی فہرست برائے 2016 میں مسیحیوں کے لیے 50 ممالک پر مشتمل 3 مختلف درجے انتہائی خطرناک, بہت خطرناک اور خطرناک کا تذکرہ کیا گیا ہے. تنظیم نے پاکستان میں توہین مذہب کے قانون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسے اکثر غیر مسلموں بشمول مسیحیوں کے خلاف ذاتی انعت کی بنا پر استعمال کیا جاتا ہے. تنظیم نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں ہر سال تقریباً 700 مسیحی لڑکیاں اور خواتین اغوا ہوتی ہیں جنہیں اکثر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے علاوہ ان کی مسلمانوں کے ساتھ زبردستی شادی کر دی جاتی ہے. پاکستان میں گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے کے دوران مسیحیوں کی عبادت گاہوں کو بھی دہشت گرد حملوں میں نشانہ بنایا جا چکا ہے جن میں درجنوں افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں, جبکہ توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کی طرف سے مسیحی برادری کی بستیوں کو نظر آتش کرنے کے واقعات بھی رونما ہو چکے ہیں.
تنظیم نے اپنی رپورٹ میں سن 2014 میں لاہور کے قریب کوٹ رادھا کشن میں ایک مسیحی جوڑے کو توہین مذہب کے الزام میں مقامی مسلمان آبادی کی طرف سے اینٹوں کے بھٹے میں زندہ جلا دینے کا تذکرہ بھی کیا۔ تاہم پاکستان کی حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ ملک میں تمام مذاہب کے ماننے والے اپنے شہریوں کے حقوق اور اپنے عقائد کی پیروی کی مکمل آزادی کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے اور اس ضمن میں متعدد اقدام بھی کیے گئے ہیں۔ حکمران جماعت پاکستان مسلم لیگ کے قانون ساز اور قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے رکن محمد معین وٹو نے جمعے کو وائس آف امریکہ کو بتایا کہ موجودہ حکومت غیر مسلم شہریوں کے معاملات کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور ان برادریوں کو قانون سازی اور حکومت میں بھی نمائندگی دی گئی ہے۔
مزید ان کے تحفظات اور خدشات دور کرنے کے لیے اس میں لا میں بھی مزید امینڈمنٹس کی جا رہی ہیں کہ کہیں بھی مینارٹیز کو یہ اس طرح کا کوئی عدم تحفظ کا احساس نہ ہو، اور مینارٹیز کے تحفظ کے لیے قوانین میں باقاعدہ طور پہ پہلے آلریڈی بھی تحفظ ہے مگر مزید بھی اس میں اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
اوپن ڈورز کی رپورٹ کے مطابق افغانستان مسیحیوں کے لیے خطرناک ترین ملکوں کی فہرست میں چوتھے، جبکہ ایران نویں نمبر پر ہے۔ پاکستان کے دیگر ہمسایوں میں بھارت مسیحیوں کے لیے بہت خطرناک ملکوں کی فہرست میں آٹھویں، چین خطرناک کے درجے میں آٹھویں اور بنگلہ دیش دسویں نمبر پر ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور کراچی سے شہزاد حسین اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں کہ جمعے کے روز سندھ اسمبلی نے سید مراد علی شاہ کو سندھ کا نیا وزیر اعلی منتخب کر لیا ہے، جو آج اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔
پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی نے جمعے کو سید مراد علی شاہ کو نیا وزیر اعلی منتخب کر لیا ہے۔ سندھ اسمبلی کا اجلاس سپیکر آغا سراج درانی کی صدارت میں ہوا اور بعد میں انہوں نے ہی انتخاب کے نتیجے کا اعلان کیا۔
The total number of vote recorded in this division today is 91, out of which honorable member Mr. Khurram Sher Zaman MP has secured 3 votes, Mr. Murad Ali Shah MP has secured 88 votes.
انہوں نے کہا کہ آج مجموعی طور پر 91 ووٹ دیے گئے، جن میں سے 3 خرم شیر زمان کو اور 88 سید مراد علی شاہ کو ملے۔ اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار احمد کھوڑو نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا،
سید مراد علی شاہ صاحب کو اپنے پارلیمانی پارٹی کے طرف سے دلی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ لیکن جہاں ان کو مبارکباد دیتا ہوں، وہاں سید قائم علی شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کیے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔
سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اور سندھ اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت متحدہ قومی موومنٹ نے آج نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا۔ ایم کیو ایم نے نہ اپنا امیدوار کھڑا کیا اور نہ ہی کسی اور امیدوار کو ووٹ دیے۔ ایم کیو ایم کے سینئر رہنما اور سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خواجہ اظہار الحسن نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا،
اپنی یقین دہانی کراتا ہوں، اپنی پارٹی کی یقین دہانی کراتا ہوں، صوبے کے مفاد میں، شہر کے مفاد میں، ملک کے مفاد میں، جہاں کہیں بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت پڑی اور آپ پکاریں یا نہ پکاریں، سندھ کے مفاد میں ہم آپ کے ساتھ، آپ کے شانہ بشانہ، آپ کی کاوشوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہمیں آپ سے ایک اچھی ٹیم کی توقع ہے، آپ سے ایک اچھی بیوروکریسی کی سلیکشن کی توقع ہے، آپ کے پاس سے ہمیں ایک اچھی کیبنٹ کی توقع ہے، تاکہ ہم اپنے مسائل آپ سے ہی حل کروائیں گے۔
پاکستان تحریک انصاف کے رکن سندھ اسمبلی سمر علی خان نے اس موقع پر کہا،
دو تین چھوٹی چیزیں ہیں جو اگر آپ نے ایک فوکس کر لیا وہ ہو جانا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، پانی کی طرح جب پیسہ جاتا ہے تو وہ پہلے کہتا ہے مجھے لا اینڈ آرڈر دے دو کہ میں بزنس کو چلا سکوں اور انڈسٹری کو چلا سکوں۔ دوسرا ہے انفراسٹرکچر، جس میں بنیادی چیز ہوتی ہے جیسے بجلی، پانی، روڈ، سوریج، سینیٹیشن، پھر ایک بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ۔
گورنر سندھ ڈاکٹر عشرت العباد خان نے ایک روز قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جمعے کو ہی گورنر ہاؤس سندھ میں نئے وزیر اعلیٰ سندھ اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ سندھ کے پچھلے وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے سندھ کی حکمران جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے فیصلے کے بعد ایک روز قبل استعفیٰ دے دیا تھا۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
انڈونیشیا میں ایک پاکستانی شہری ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے. ان پر منشیات سے متعلق جرائم میں ملوث ہونے کا الزام تھا. ان 14 افراد میں سے جن کو انڈونیشیا میں منشیات سے متعلق جرائم کے سلسلے میں سزائے موت کا سامنا تھا، جمعے کے روز 4 افراد کی سزائے موت پر عمل درآمد ہو گیا. اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد اشتیاق نے.
انڈونیشیا نے اپنے ہاں قید پاکستانی شہری ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد عین وقت پر روک دیا. منشیات رکھنے کے جرم میں ذوالفقار علی کو یہ سزا تقریباً 12 سال قبل سنائی گئی تھی، جس پر جمعے کی صبح عمل درآمد ہونا تھا. ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد کو روکنے کی خبر میڈیا پر نشر ہونے کے بعد لاہور میں ان کے گھر کے باہر کافی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور مٹھائی تقسیم کی گئی. ذوالفقار علی کے خاندان کا یہ موقف رہا ہے کہ ان سے برآمد ہونے والی منشیات سے ذوالفقار کا کوئی تعلق نہیں تھا. پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان اور انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عقیل ندیم نے جمعے کو تصدیق کی کہ ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روک دیا گیا. پاکستانی وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ایک پیغام میں بتایا کہ ذوالفقار علی کی سزائے موت پر عمل درآمد روکے جانے کے انتہائی کم امکانات کے باوجود ان کے والد کی طرف سے انڈونیشیا کے عہدیداروں سے کی گئی درخواست کامیاب ہو گئی. انڈونیشیا میں پاکستان کے سفیر عقیل ندیم نے جمعرات کو وائس آف امریکہ سے ایک خصوصی گفتگو میں کہا تھا کہ ذوالفقار علی کے خلاف مقدمے میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے اور ان کے بقول نظر ثانی کی ایک کاروائی میں بھی ذوالفقار علی کو بے گناہ قرار دے دیا گیا تھا. وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا کے مطابق اس معاملے میں انڈونیشیا میں پاکستانی سفارت خانے نے بہت متحرک کردار ادا کیا. ذوالفقار علی 2004 سے گرفتار ہیں اور بین الاقوامی برادری کی طرف سے کی گئی اپیلوں کے باوجود دیگر 13 افراد سمیت ان کی سزا پر جمعے کو عمل درآمد ہونا تھا. تاہم جمعے کو انڈونیشیا کے حکام نے 14 میں سے 4 قیدیوں کی سزاؤں پر عمل درآمد کر دیا، لیکن ذوالفقار علی سمیت باقی 10 کی سزاؤں پر عمل درآمد نہ کرنے کے بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. پاکستان کی طرف سے ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد رکوانے کے لیے سفارتی سطح پر بھی کوششیں کی جاتی رہی ہیں اور جمعرات کو دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا تھا کہ یہ کوششیں آخری وقت تک جاری رہیں گی. پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ قانونی طور پر اس بات کا جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کس بنیاد پر ذوالفقار علی کی سزا پر عمل درآمد روکا گیا ہے اور اس کے بعد ہی اس سلسلے میں آئندہ کا لائے عمل تیار کیا جائے گا. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
امریکہ کے شہر سانتیاگو میں گولی لگنے سے ایک پولیس افسر ہلاک اور ایک شدید زخمی ہو گیا. جمعے کو ٹویٹر پر حکام نے اس واقعے کی تصدیق کی، لیکن اس کی تفصیلات تاحال فراہم نہیں کی گئی ہیں. یہ واقعہ جمعرات کو دیر گئے پیش آیا، اس کے محرکات معلوم نہیں ہو سکے ہیں. ٹویٹر پر ایک پیغام میں پولیس کا کہنا تھا کہ ایک مشتبہ شخص کو تحویل میں لیا گیا ہے، جبکہ دیگر کے بارے میں معلومات حاصل کی جا رہی ہیں. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس اے پی کے مطابق پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاش شروع کرتے ہوئے مقامی لوگوں کو گھروں تک محدود رہنے کے لیے کہا ہے. شام میں اقوام متحدہ کے مندوب نے کہا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اقوام متحدہ روس کے اس منصوبے میں کس طرح تعاون کر سکتا ہے جس میں ان شہریوں اور اپوزیشن جنگجوؤں کی مدد کے لیے کہا گیا ہے جو شمالی شہر حلب کے باہر ہتھیار ڈال دیں گے. تقریباً تمام شہر کے اطراف شامی فورسز کے گھیرے میں ہیں، جس نے ہنگامی امداد کی فراہمی ناممکن بنا دی ہے. جنیوا میں جمعرات کے روز تقریر کرتے ہوئے اسٹیفان دی مستورا نے کہا کہ شہر قطعی طور پر محصور ہے، لیکن انسانی ہمدردی کے راستے محفوظ بنائے جانے چاہیے اور کسی کو بھی شہر چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے. اسٹیفان دی مستورا کا کہنا تھا،
دیر از پرابلی وی ہرڈ 2 to 3 weeks آف سپلائی اینڈ ان ویو آف دی بمبنگ آف دی ویئر ہاؤسز.
اسٹیفان دی مستورا کہہ رہے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ شاید 2-3 ہفتے کا سامان رہ گیا ہے اور گوداموں، طبی مراکز، بیکریز پر بمباری کے باعث زخمیوں، بیماروں اور دوسرے لوگوں کو انتہائی مشکلات کا سامنا ہے. شہر حقیقتاً محصور ہے کیونکہ فوج نے شہر کو تمام تر گھیرا ہوا ہے. روس نے جمعرات کے روز حلب کے باہر انسانی ہمدردی کے ایک بڑے آپریشن کا ان شہریوں کی امداد کے لیے اعلان کیا تھا جنہیں دہشت گردوں نے یرغمال بنائے ہوا ہے اور وہ جنگجو جو ہتھیار ڈال دیں گے. اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے خصوصی مندوب کا کہنا ہے کہ نسل پرستی، سماجی اور معاشی عدم مساوات امریکہ کو ان امریکی تصورات سے دور کر رہے ہیں جن میں اجتماع کی آزادی اور تنظیم جیسے حقوق کا شمار ہوتا ہے. صورتحال کا جائزہ اقوام متحدہ کے خصوصی مندوب مائنا کیائی نے امریکہ میں انسانی حقوق کے لیے اپنے 17 روزہ دورے کے بارے میں جمعرات کو تفصیلات سے آگاہ کیا. اس دورے کے دوران انہوں نے بالٹیمور، واشنگٹن، نیو یارک اور فلاڈیلفیا سمیت کئی بڑے شہروں کا دورہ کیا. کیائی نے کہا کہ اس وقت امریکہ میں لوگوں کے پاس ناراض اور مایوس ہونے کی وجوہات ہیں. انہوں نے کہا کہ اس دورے کے دوران ان کے لیے نسلی معاملات کا جائزہ شامل نہیں تھا، تاہم انہوں نے کہا کہ ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے دورہ امریکہ کے دوران نسل سے متعلق معاملات سے صرف نظر کرتے. کیائی نے کہا کہ نسل پرستی کو سمجھنے کے لیے امریکہ کی 400 سالہ تاریخ کو مد نظر رکھنا ہوگا، جس میں غلامی اور افریقی امریکیوں کو قانونی طور پر علیحدہ رکھا گیا، جس دوران لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مشکلات، غربت اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا. امریکہ اور ترکی کے درمیان تعلقات جو حکمت عملی کے لحاظ سے انتہائی اہم ہیں، انقرہ کے ان اقدامات کے بعد سے مزید کشیدگی کا شکار ہو گئے ہیں جن میں ناکام بغاوت میں ملوث مشتبہ منصوبہ سازوں اور ہمدردی رکھنے والوں کی پکڑ دھکڑ جاری ہے. واشنگٹن نے ایک طرف تو حکام کو متنبہ کر رہا ہے کہ وہ ہنگامی حالات کے نفاذ کے بعد آمرانہ اقدامات سے باز رہے، اور دوسری طرف ملک کی جمہوری حکومت کی حمایت کر رہا ہے جو فوجی بغاوت کے خلاف لڑ رہی ہے. اس کے علاوہ ترکی میں یہ مسلسل افواہیں بھی اشتعال انگیزی پیدا کر رہی ہیں کہ امریکہ نے بغاوت کی کوشش میں کردار ادا کیا ہے، جس نے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے مضحکہ خیز اور بیہودہ قرار دیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ہمیں یقیناً تشویش ہے کیونکہ ترکی ہمارا دوست اور اتحادی ہے. اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ نائجیریا کی ریاست بورنو میں ایک امدادی قافلے پر ہونے والے حملے کے بعد اس نے اپنی امدادی سرگرمیاں معطل کر دی ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے برائے اطفال یونیسیف کا کہنا ہے کہ جمعرات کو ہونے والے حملے میں اس کا ایک اہم اہلکار اور ایک کانٹریکٹر زخمی ہو گئے، جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا، تاہم اس کی مزید تفصیلات فراہم نہیں کی گئیں. یہ قافلہ امدادی سامان لے کر بورنو ریاست میں باما کے علاقے سے میڈوگوری جا رہا تھا کہ اس پر نامعلوم مسلح افراد نے فائرنگ کر دی. اس ریاست میں شدت پسند گروپ بوگو حرام سرگرم عمل ہے. یونیسیف نے ایک بیان میں کہا کہ یہاں لوگوں کو امداد کی اشد ضرورت تھی. بین الاقوامی طبی امداد کی تنظیم ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز نے بھی رواں ہفتے متنبہ کیا تھا کہ بورنو ریاست میں 500,000 افراد کو ہنگامی طور پر امداد کی اشد ضرورت ہے. اس کے بقول بانکی کے علاقے میں 15,000 افراد بوکو حرام کے تشدد کے باعث محصور ہو کر رہ گئے ہیں اور ان کا دار و مدار صرف امدادی سامان پر ہے. تنظیم کے ایک نمائندے کا کہنا تھا کہ بانگی کے رہائشیوں کی اکثریت بوکو حرام کے تشدد کے باعث ایک سال سے زائد عرصے سے چھپتی پھر رہی ہے. کئی ماہ سے خوراک کی قلت کے باعث یہاں صحت عامہ کی تباہ کن صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اور خاص طور پر بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. خبریں ختم ہوئیں. اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
حالیہ مہینوں میں بحرین کی ریاست بنیادی طور پر شیعہ کمیونٹی کے ارکان کو ہدف بناتے ہوئے منحرفین، سرگرم کارکنوں، صحافیوں اور سیاسی مخالفین کے خلاف پکڑ دھکڑ کی کارروائیاں کرتی رہی ہے، اور یہ جواز پیش کرتی رہی ہے کہ حکومت کے خلاف تنقید سے فرقہ پرستی کو فروغ ملتا ہے اور اس سے قومی اتحاد اور سلامتی کو خطرات لاحق ہیں. حال ہی میں پولیس نے انسانی حقوق کے ایک سرگرم کارکن اور حکومت پر کھلم کھلا تنقید کرنے والے نبیل رجب کو جھوٹی خبریں پھیلانے کے الزام میں دوبارہ گرفتار کیا ہے. مزید یہ ہے کہ اس مہینے جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی کونسل میں شرکت کا منصوبہ بنانے والے سرگرم کارکنوں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے اداکاروں اور صحافیوں، جن میں نزیحہ سعید بھی شامل ہیں، کے سفر پر پابندی لگا دی ہے. جون میں حکام نے حزب اختلاف کی مرکزی سیاسی تنظیم الوفاق نیشنل اسلامک سوسائٹی کی سرگرمیاں معطل کر دیں اور اس کے فنڈز منجمد کر دیے. پھر 17 جولائی کو بحرین کی ہائی سول کورٹ نے ریاست کو بدنام کرنے، فرقہ پرستی پھیلانے، دہشت گرد کارکنوں سے تعلق رکھنے اور نفرت کے جذبات رکھنے والی ایک نئی نسل کی تشکیل دینے کے الزامات پر الوفاق کی تحلیل کا حکم دے دیا. حکم کے مطابق پارٹی کے اثاثے ضبط کیے جائیں اور ان سب کو قومی خزانے میں جمع کیا جائے۔ 17 جولائی کے اس عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کی جا سکتی ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے ایک تحریری بیان میں کہا ہے کہ امریکہ کو حزب اختلاف کی سیاسی تنظیم الوفاق تحلیل کرنے اور اس کے اثاثے ضبط کرنے سے متعلق بحرین کی عدالت کے فیصلے پر شدید تحفظات ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے کہا کہ غیر متشدد حزب اختلاف کو دبانے کے حالیہ حکومتی اقدامات صرف بحرین کے اتحاد اور سلامتی اور اس کے ساتھ ساتھ خطے کے استحکام کو کمزور کریں گے۔ یہ اقدامات امریکہ کے مفادات سے متضاد اور بحرین کے ساتھ ہماری شراکت داری میں تناؤ پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی جانب سے بیان کردہ انسانی حقوق کے تحفظ سے وابستگی اور بحرین کی تمام کمیونٹیز کے ساتھ مفاہمت کے حصول کے برعکس ہیں۔ انہوں نے نومبر سن 2014 کے انتخابات میں الوفاق کے بائیکاٹ پر تاسف کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ بحرین کو حقیقی خطرات کا سامنا ہے۔ امریکہ کی بحرین کی حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ان اقدامات اور حالیہ عرصے میں کیے گئے دوسرے اقدامات پر نظر ثانی کرے اور فوری طور پر مفاہمت کے راستے پر لوٹ جائے۔ حکومت بحرین کے تمام لوگوں کی خواہشات پوری کرنے کے لیے مل کر کام کرے۔ تشدد کی حمایت کرنے والوں کی اہمیت گھٹانے اور خطے میں زیادہ سیکیورٹی اور استحکام لانے کا سب سے بہتر یہی راستہ ہے۔ امریکہ اپنے حصے کے طور پر تمام فریقوں کی جانب سے سیاسی گفت و شنید میں پیش رفت کے لیے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گا۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
سامعین، پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اگر آپ اپنا حافظہ تیز کرنا چاہتے ہیں تو ذائقے دار دار چینی آپ کے صبح کے ناشتے میں ایک مزیدار اضافہ ہو سکتی ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ دار چینی اصل میں ہماری سمجھ کو بہتر بنا کر ہمیں ہوشیار بناتی ہے۔ ریاست کیلیفورنیا میں رش یونیورسٹی میڈیکل سینٹر میں اعصابی سائنسدانوں کی طرف سے دار چینی کے فوائد کے حوالے سے حال ہی میں منعقد ہونے والی ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ دار چینی کے روزمرہ استعمال سے یادداشت اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ لیبوریٹری میں چوہوں پر کیے جانے والے مطالعے سے پتا چلا کہ معلومات کو دیر سے سیکھنے والے چوہوں کو جب دار چینی پاؤڈر کھلایا گیا تو وہ ہوشیار چوہوں کی سطح پر سیکھنے کے قابل ہو گئے۔ رش یونیورسٹی میں نیورولوجی شعبے سے منسلک تحقیق کے اہم محقق کلپیدا پاہن نے کہا کہ دیر سے سمجھنے والوں کو اسمارٹ بنانے کے لیے یہ سب سے آسان اور محفوظ طریقہ ہوگا۔ بعض لوگ کیوں معلومات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں جبکہ دوسرے لوگ تیزی سے نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ کی صلاحیت کو کس طرح بہتر بنایا جا سکتا ہے اس بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ تاہم نئی تحقیق میں محققین نے اس اعصابی عمل کی نشاندہی کی ہے جس کی وجہ سے کچھ لوگ قدرتی طور پر معلومات کو دیر سے سمجھتے ہیں یا یادداشت کے معاملے میں اچھے نہیں ہوتے۔ پروفیسر کلپیدا پاہن کے مطابق دماغ کے اس میکانزم کی تفہیم ہمارے دماغ کے یادداشت سے متعلق حصے میں مضمر ہے۔ یادداشت کو منظم اور محفوظ رکھنے کے لیے ایک میموری سٹوریج ہے، اور سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنے والے ایک پروٹین CREB پر انحصار کرتا ہے۔ نیورو امیون فارمیکالوجی کے جولائی کے شمارے میں شائع ہونے والے تحقیقی پیپر کے مطابق دیر سے سیکھنے والے لوگوں کے ہیمپو کیمپس حصے میں اچھا سیکھنے والوں کے مقابلے میں CREB پروٹین کم ہوتا ہے، جبکہ ان کے دماغ میں GABRA5 پروٹین زیادہ ہوتا ہے جو دماغ میں نئی معلومات کو جانے سے روکتا ہے۔ تجربہ گاہ میں چوہوں کو پسی ہوئی دار چینی کھلائی گئی تھی۔ محققین نے ایک ماہ تک چوہوں کو دار چینی کا پاؤڈر کھلانے کے بعد ان کی جانچ کی تو انہیں پتا چلا کہ ان کے جسم کے میٹابولزم نے دار چینی کو سوڈیم بینزویٹ میں تبدیل کر دیا۔ یہ دماغ کے نقصان کے علاج کے لیے ایک دوا کے طور پر استعمال کیے جانے والا کیمیکل ہے، اور جب یہ کیمیکل چوہوں کو دماغ میں داخل ہوا تو اس نے CREB پروٹین میں اضافہ کیا اور معلومات روکنے والے پروٹین میں کمی ہوئی، اور دار چینی نے دماغ میں دونوں پروٹین کی سطح کو متوازن کر دیا جس سے ان کا حافظہ اور سیکھنے کی صلاحیت بہتر ہوئی تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ ہوشیار چوہوں میں دار چینی کھانے سے سیکھنے کی صلاحیت میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں دیکھی گئی۔ پروفیسر کلپیدا پاہن نے کہا کہ ہم نے کامیابی کے ساتھ دیر سے سیکھنے والے چوہوں کے دماغ میں سیلولر جسمانی تبدیلیوں کو ریورس کرنے کے لیے دار چینی کا استعمال کیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
آج فکر و فن میں باتیں ہوں گی تصور خانم سے۔
اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم، اگر تم مل جاؤ زمانہ چھوڑ دیں گے ہم۔
تصور خانم گائکی میں اپنے خاص انداز کی وجہ سے جانی جاتی ہیں اور لوگوں میں بے حد مقبول بھی ہیں۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں،
لوگ مثلا کہیں ہوتا ہے نا، نام نہیں یاد رہتا ہے، کہیں جا رہی ہوں تو آپس میں عورتیں ہیں باتیں کر رہی ہیں، یہ وہ ہے، وہ نا، وہ جو ناک چڑھاتی ہے، نام نہیں یاد رہتا تو ناک ان کو یاد ہے۔
گلوکاری کے شوق کے بارے میں انہوں نے کہا،
بچپن سے مجھے شوق تھا گانے کا بہت، اور میری ایک پھپھو تھی، وہ ریڈیو پہ وہ گایا کرتی تھی، پروگرام کیا کرتی تھی، ان کو بھی سن سن کے، پھر میڈم جی کی تو میں بہت ہی فین ہوں، تو ان کو سننا اور ان کو دیکھنا میرے لیے تو یہ ہے کہ ایک جیسے عید کا چاند چڑھاتا ہے، میں ان کو بہت پسند کرتی ہوں، ان کو سن سن کے میں نے اپنی گائکی شروع کی۔
تصور خانم کی شادی ایک روایتی بلوچ گھرانے میں ہوئی جبکہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے۔ انہیں یہ سب کیسا محسوس ہوا، جانتے ہیں تصور خانم سے۔
یہ میں بتاؤں آپ کو کہ انہوں نے مجھے کبھی منع نہیں کیا کہ آپ اپنے پروگرام یا اپنا گائیں، آپ اپنی آپ کی خوشی ہے، آپ اپنے شوق سے، میں کبھی بھی آپ کو منع نہیں کروں گا، مگر وہ بچوں کی وجہ سے، کیونکہ میں یہاں کی تھی پنجاب سے، اور وہاں سندھ میں میرا جانا ہوا، وہاں رہنا، اور وہاں پھر ایک ہوتا ہے نا کہ مثلا اپنے بچوں کو خود ہی وہ کرنا، دیکھ بھال، کھانا پلانا، نہانا، یہ وہ، تو میں نے وہ اپنے اوپر رکھا زیادہ، اس وجہ سے میں ادھر ٹائم نہیں دے پائی، اور مجھے جب بھی کوئی موقع ملا ٹی وی کا، ٹی وی میں پروگرام کرنے کا، تو انہوں نے مجھے نہیں روکا، جب بھی انہوں نے بلایا میں نے پروگرام کیے آ کر۔
یہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا، وہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا، میں تیری ہو گئی پیار وچ کھو گئی، وہ سب تو سونیا ہائے وے من مونیا۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد۔
ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل، اور انجینئر تھے جسٹن ٹویٹس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کر رہے ہیں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں گل رخ، اور انجینئر ہیں تین وان۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.